الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
صحبت صدیقین کی رفاقت شہداء کی رفاقت اور صالحین کی معیت نصیب ہو جائے. اور جس شخص کو ان چار گروہوں میں سے کسی گروہ کی معیت نصیب ہو گئی یہ بہت بڑا سعادت مند ہے. اور پھر جس کی معیت نصیب ہو گئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ان چار گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں شمار ہوگا, اس لیے کہ جنت میں یہی چار گروہ ہوں گے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, صدیقین کا اور شہداء کا اور اس کے بعد دیگر صالحین کا. تاہم صالحین میں بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں, تو ہر مسلمان جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بڑے بڑے اولیاء اللہ, شہداء اور صدیقین کی رفاقت اور ان کی مجلس, ان کی صحبت نصیب ہو جائے قیامت کے دن. اور یہ تمنا ہی اپنے آپ کے لیے جنت کی طلب کے مترادف ہے. جب ان گروہوں کی معیت نصیب ہو جائے اور اللہ جل جلالہ نے عنایت کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہو گیا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے گا قیامت کے دن, قیامت آخرت میں وہ شراب پینے سے محروم ہوگا, جبکہ جنتیوں کو جنتی شراب پلائی جائے گی. ایک اور حدیث ہے کہ دنیا میں مرد پر سونا پہننا اور استعمال کرنا حرام ہے. جو شخص مرد ہو کر دنیا میں سونا استعمال کرے, سونے کی انگوٹھی پہنے یا سونے کی کوئی اور چیز استعمال کرے, حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس پر سونا پہننا حرام فرما دے گا. اس حدیث کا راز علماء اور محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں تو جائے گا پر شراب نہیں ملے گی, جنت میں تو جائے گا پر سونا نہیں ملے گا. جنت کی ایک گل دوستو دنیا اور باقی ہاتھ سے بہتر ہے, وہ نصیب ہو جائے تو شراب نہ بھی ہو تو بھی بڑی سعادت ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی سخت وعید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں شراب پینے والا اور یہاں ناجائز طور پر مرد ہو کر سونا استعمال کرنے والا سرے سے جنت ہی سے محروم ہوگا. سونے کی انگوٹھی پہننے والے یہاں پر بیسوں سینکڑوں موجود ہوں گے, وہ اس حدیث کو دل نشین کر کے اس مسجد سے نکلے. صرف چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ آپ پہن سکتے, وہ بھی چار ماسے سے زیادہ وزن کی نہ ہو. تو جب ان چار گروہوں کی معیت نصیب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص خود بھی جنتی ہے اور ان چار گروہوں میں سے کسی گروہ میں ہوگا. قرآن مجید کی آیت ہے, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کر لے, اللہ اور رسول کی اطاعت کر لے, قیامت کے دن انہیں انبیاء علیہ السلام اور صدیقین شہداء اور عام نیکوکاروں کی رفاقت اور صحبت نصیب ہوگی, اور ان لوگوں کا مقام تو جنت ہے تو اس رفیق کا مقام بھی جنت ہوگا. لیکن اس آیت میں تو اصل مقصد یہ ہے, بظاہر یہ اشارہ ہے کہ اے مسلمان آپ بھی ان گروہوں میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش فرمائیں, لیکن ہر شخص کا اتنا بڑا درجہ تو نہیں ہو سکتا کہ بڑے اولیاء اللہ سے ہو جائے, بڑے شہداء سے ہو جائے, صدیقین سے ہو جائے. اور قرآن مجید عام عوام کے لیے, عام چھوٹے مسلمانوں کے لیے بھی, ان کے عمل کے لیے نازل ہوا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے عام مسلمانوں پر شفقت فرماتے ہوئے, رحم کرتے ہوئے کتنے پیارے اور نرم الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور نرم لب لہجہ استعمال فرمایا ہے. فرمایا من یطع اللہ اور رسول, بس ایک ہی قانون ہے, اللہ اور رسول کی اطاعت تم کر لو. کتنی اطاعت یہ نہیں بتایا, عام بات کر دی, اشارہ کر دیا کہ تم ذرا بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کر لو, بڑے اولیاء اللہ بننے کی تو بڑی بات ہے, تم ذرا بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کر لو, فرائض بجا لاؤ, کبائر اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو, تو یقیناً قیامت کے دن تم کو ان چار گروہوں کی رفاقت اور صحبت نصیب ہو جائے. کے الفاظ ہیں, یہ نہیں فرمایا میں یطع اللہ والرسول حق الاطاعہ پوری طرح مطیع ہونا, یہ نہیں فرمایا, بلکہ اتنا فرمایا اللہ اور رسول کی اطاعت کر لے. اور علماء جانتے ہیں اور دانشور دانا بھی جانتے ہیں کہ مطلق اطاعت یہ ایک کلی مشکک ہے, جس کا بڑا درجہ بھی ہے, چھوٹا درجہ بھی ہے, درمیانی درجے بھی ہیں, سب درجوانوں کو یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ تم اطاعت کے گروہ میں اپنے آپ کو داخل کر لو, ان چار گروہوں میں سے کسی کی معیت نصیب ہو جائے گی. بلکہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ پیارے اور اس سے بھی زیادہ نرم. اس لیے حدیث میں آتا ہے اور علماء امت کا اتفاق ہے کہ حدیث شرح ہے قرآن مجید کی. اس لیے حضور نے اس آیت کے معنی کرتے ہوئے مزید معاملے کو ہمارا عام مسلمانوں کے لیے نرم فرمایا. ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں اور ترمذی میں ہے, عن انس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله المرء يحب الصالحين ولما يلحق بهم, فقال رسول الله المرء مع من احب, قال انس فما فرح المسلمون بشيء بعد الاسلام فرحهم بهذا الحديث. حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک مجلس میں ایک انصاری حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, کتنا پیارا سوال کیا, عرض کیا کہ حضرت ایک شخص بزرگ ہوا صالحین سے محبت تو رکھتا ہے مگر اس کا عمل اتنا نہیں ہے بزرگ کے عمل کے موافق, تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا المرء مع من احب, ہر شخص قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا, اس کی معیت نصیب ہوگی. حضرت انس فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد کہ جب حضور نے فرمایا کہ جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اس محبوب کی معیت نصیب ہوگی, جب حضور نے یہ فرمایا فما فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم بهذا الحديث, مسلمان بڑے خوش ہوئے اور اسلام کے بعد کسی چیز پر وہ اتنے خوش نہ ہوئے جتنی خوشی ان کو اس حدیث کے سننے کے بعد حاصل ہوئی, کیونکہ معاملہ نرم ہو گیا. صحابہ جو بہت بڑے عامل تھے, بہت بڑے عابد تھے, مگر اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے تھے, اپنے آپ کو بڑے نہیں سمجھ رہے تھے, اور یہ ہے اولیاء اللہ کی نشانی. تو ان کو خوشی ہوئی کہ ہم اگرچہ زیادہ اعمال تو نہیں رکھتے, انبیاء والے اعمال تو نہیں رکھتے, بہت بڑے اعمال تو نہیں رکھتے, لیکن ان سے محبت تو کرتے ہیں, قیامت کے دن ان کی معیت نصیب ہو. لیکن حضور کے الفاظ اور جوابات بڑے جامع ہیں, سوال نیکوکار تھا مگر حضور نے بد کرداروں کے لیے بھی ایک اٹل قانون بتا دیا. فرمایا ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا, اپنے محبوب کا اندازہ لگا لے, اگر اس کا محبوب دنیا میں نیک ہو تو وہاں وہ نیک کی صحبت نصیب ہوگی, اور اگر یہاں پر محبوب اس کا انگریز ہو, یہاں پر محبوب اس کی انگریزی تہذیب و اقدار ہو, یہاں پر محبوب اس کو قرآن کی مخالفت ہو, یہاں پر محبوب اس کو شیطان ہو, تو قیامت کے دن بھی المرء مع من احب, ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا, کیوں اسے شیطان کی رفیق ہو. المرء مع من احب, محبت کا ایک پیمانہ ہے برادران اسلام. اس زبانی چیز کو محبت نہیں کہتے, محبت وہ پیمانہ ہے, جب اس وہ محبت دل میں آئے تو خود بخود محبوب کے سامنے اس محب کو جھکا دیتا ہے. اندازہ کریں کہ آج مسلمانوں کے دلوں میں کس کی محبت ہے, رسول کی محبت کتنی, قرآن کی محبت کتنی, دین کی محبت کتنی ہے. اس آیت کے ساتھ نزول میں ایک اور حدیث بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں, وہ حدیث جس میں ہم اور آپ کے لیے کمزور مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی تسلی ہے اور تسلی کا سامان ہے. روایت ہے ایک حدیث میں ہے کان فی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ينظر الی رسول اللہ ولا یطرف نظره عنہ فقال له رسول اللہ ما بالک یا ما بالک فقال یا رسول اللہ اذکرو یوم القیامہ اذکر یوم القیامہ فانک صرت مع العلیین مع الانبیاء وانی ادخلت الجنۃ فلا اراک فکیف یکون الجنہ. حضور کے مجمع میں ایک صحابی ٹکٹکی باندھی ہوئے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں, گھور گھور دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا بھائی تم میری طرف گھور گھور کے محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو, کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا حضرت اس لیے دیکھ رہا ہوں دل تڑپ رہا ہے, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے اور ہم غمگین ہو رہا ہوں اس بات سے کہ مرنے کے بعد آپ تو جنت میں اعلی علیین میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور اولاً تو مجھے جنتی ہونے کا پتہ نہیں ہے, اور اگر جنت نصیب بھی ہو جائے تو کہیں ادنا درجے میں ہوں گا, تو یہ کیسے جنت ہوگی جبکہ اس جنت میں ہمیں آپ کی رفاقت اور آپ کا دیدار اور آپ کی صحبت نصیب نہ ہو. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیاً, تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے, پھر سر اٹھا وحی نازل ہونے کے بعد اور فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ابھی اس صحابی کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی ہے, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. فرماتے جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کر لے قیامت کے دن یکن منعم علیہم لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء اور صالحین ہیں, اور یہ کتنے بہتر رفیق ہوں گے. اس شخص کو تسلی دی کہ بھائی صرف یہ دنیا کی رویت نہیں, اگر جنت مل جائے تو آخرت میں جنت میں بھی میری رویت میرا دیدار اور میری صحبت میری مجلس آپ لوگوں کو نصیب ہوگی. بس اس کے لیے ایک قانون ہے, ان گروہوں کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے ایک قانون ہے, اس قانون پر ایک مسلمان نے عمل کرنا ہے حسب استطاعت. فرمایا من یطع اللہ والرسول, جو اللہ اور رسول کی اطاعت کر لے. اطاعت کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے, مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اطاعت اللہ اور رسول کی توفیق مل گئی. اطاعت اللہ اور رسول کے بارے میں مختصرا بتاتا ہوں, اس کی چار پانچ منزلیں ہیں, درجہ بدرجہ ان منزلوں کو حاصل کرنے کے بعد ایک شخص مطیع اللہ و مطیع الرسول کہلا سکتا ہے. اولاً تو ایمان باللہ و رسولہ, ایمان کی تصحیح کر لے, اللہ کو مان لے, رسول اور کتابوں کو مان لے. دوسرے درجہ میں اداء الفرائض والاجتناب عن الحرام, فرائض کی بجائے یہ ہے اور بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ اطاعت کا درجہ ہے, اولین درجہ ہے کہ فرائض بجا لائے اور گناہوں سے بچے بڑے گناہوں سے. اور تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے حسن اخلاق, جس کا نام کتابوں میں اور فلاسفہ نے تہذیب الاخلاق رکھا ہے, انسان اپنے اخلاق کو درست اور شائستہ کر لے, ذاتی اخلاق کہ اسے کیا کرنا چاہیے, ہر بار میں رہنے والا اور وہاں پر جو اخلاق اپنائے گا یہ بھی ایک گناہ ذاتی اخلاق ہے. اولاد کی پرورش کس طرح ہوگی, بیوی سے بچوں سے ہمسایوں سے سلوک کس طرح ہوگا. اور چوتھا درجہ جو ہے وہ اجتماعی اخلاق ہے, اجتماعی منزل, یہ چوتھی منزل ہے جو اطاعت رسول کی ہے کہ اجتماعی حقوق کی بجائے انصاف کر لے, دکاندار کا تعلق گاہک سے کیسے, گاہک کا دکاندار سے کس طرح ہوگا, یہ چیزیں بیچنی ہے منڈی میں تو کس طرح آپ بیچیں گے, کن کن ذمہ داریاں, کون کون سی ذمہ داریاں اللہ اور رسول کی طرف سے آپ پر عائد ہیں. اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں تو وہ کون سے حقوق ہیں, معاشرہ اور محلہ میں آپ رہیں تو محلے والوں کی کیا حقوق ہیں. یہ ہے اجتماعی حقوق, یہ چوتھی منزل ہے اطاعت اللہ اور رسول. اور اس کے بعد پانچویں منزل ہے, وہ ہے سیاست, جس کا نام جو ہے فلاسفانی اس کا نام سیاست مدنی رکھا ہے. حاکم اور محکوم, افسر اور ماتحت کے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے. اگر آپ افسر ہوں تو پھر اس سے بھی آپ کو واقف ہونا پڑے گا, اور اگر کسی افسر کے ماتحت ہیں تو بھی اس سے واقف ہونا ضروری ہے. ان اصولی اسلامیہ سے نواقفیت کی وجہ سے یا ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج معاشرہ میں اور آج ملک میں اس طرح تمام دنیا میں جو پریشانیاں اور افراتفری آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے. اس کا سبب یہی ہے, سربراہ انتہائی شفیق ہونا چاہیے اور ماتحت لوگ اگر نیک سربراہ ہو, دیندار سربراہ ہو, ان پر اس کی اطاعت خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی ضروری ہے, بشرطے کہ سربراہ بھی بڑا نیک متقی اور پرہیزگار. حضرت امام احمد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک صحابی روایت کرتے ہیں زید بن ارقم کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مصروف تھے, تھکے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور کہا فلان شخص نے مجھ پر ظلم کر دیا ہے, میں رپورٹ کر رہا ہوں, آپ میری فریاد میری غمخواری کر لیں اور میری مدد فرمائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر کاموں میں مصروف تھے اور تھکے ہوئے تھے تو درہ اٹھا کر اس کو مارا اور کہا میں سارے دن کاموں میں لگا ہوا ہوں, یہ چھوٹے کام کے لیے بھی تم اب بیچ میں گھس آئے ہو اور مجھے دوسری طرح متوجہ کرنا چاہتے ہو. تھوڑی دیر کے بعد بہرحال وہ انسان تھے غصہ ایک وقت آیا, تھوڑی دیر کے بعد فرمایا وہ شخص مظلوم کدھر گیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ فلان جگہ بیٹھا ہے, وہ مسلمان کا سربراہ جس کے روب دبدبا سے کیسر و کسرا کے ایوان میں زلزلہ برپا ہوتا اور وہ اپنا درا اٹھاتے اس مظلوم کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں نے آپ کو ناجائز طور پر مارا ہے, درا لے لے اور آپ مجھے مار دے. وہ کہتا ہے شخص رو رہا ہے, مجمع سارا رو رہا ہے کہ حضرت میں نے معاف کیا. حضرت عمر فرماتے نہیں نہیں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے, آپ نے ضرور بدلہ لینا ہوگا اور مجھے مارنا ہوگا. وہ کہتے حضرت میں نے معاف کر دیا. اسرار کے بعد خوب پتا چلا کہ وہ دل سے معاف کر رہا ہے. زید ابن اسلم کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک کونے میں لیٹ گئے, گھنٹہ آدھ کے بعد ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر ڈالتی اور گڑ گڑاتی ہے, رو رہے ہیں. یا عمر کنت ظالما فہداک اللہ, یا عمر کنت مسکینا فاغناک اللہ, یا عمر کنت کذا ففعل بک کذا وکذا, والیوم قد جاءک رجل یستعذیک فقد ضربته بدرته فما کان جوابک یوم القیامہ انسانک اللہ. اور پھر روتے روتے پھر یہی الفاظ دہراتے ہیں. ترجمہ یہ, مسجد میں لیٹ گئے اور بار بار خلوت میں کہتے ہیں اے عمر تو گمراہ تھے, اللہ نے ہدایت کر دی, اسلام سے دور تھے, اللہ نے اسلام سے ہم کنار کر دیا, آپ جو ہے محکوم تھے, اللہ نے حاکم بنا لیا, اللہ نے آپ کو طاقت دے دی, آج ایک مظلوم آپ کے پاس یاد رسی کے لیے آیا اور آپ نے برا مارا. اگر قیامت کے دن اللہ جل جلالہ جنرل عدالت میں سوال کر لے تو آپ کو کیا جواب ہوگا؟ پھر ڈھڑے مار مار کر رونے لگتے. پھر وہ کہتے ہیں عمر تیرا کیا جواب ہوگا؟ زید بن اسلم کہتے ہیں فعلمت انه من اتقى الناس, میں خلوت میں یہ بات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم.
کوئی رفیق نہیں ہے, 20-30 میل کا سفر نہیں ہے, 200-250 میل کا سفر ہے. اور اس زمانہ میں جب سارا علاقہ جنگلی جنگل تھا, محبت اللہ رسول پر تکیہ لگاتے ہوئے ایک کامل مومن عورت اپنی ایمانی جوڑ سے مجبور ہو کر مکہ مکرمہ سے نکلتی ہے. راستہ بھی معلوم نہیں ہے, مگر اللہ کی کس طرح نصرتیں آتی ہیں. وہ خود کہتی ہے کہ جی میں جاتی جاتی جب راستہ مشتبہ ہوتا مجھے پتہ نہ چلتا کہ راستہ کون سا مدینہ کی طرف جا رہا ہے, تو غیر سے مجھے ایک گھوڑا سوار نظر آ جاتا جو ایک رات دو راستوں میں سے ایک راستے پر چل دیتا, جس میں اسی اشارہ ہوتا کہ یہ راستے مدینے کا ہے, اسی پر میں بھی چلنے لگتی. چلتے چلتے چند دن کے بعد کہتی ہے ایک دفعہ تو پیر کو بڑی پیاس لگی اور کئی دن سے پانی نہیں ملا. مجبور ہو کر میں انتظار میں تھی, وہ کہتی ہے کہ اب موت آئے گی, کہیں سے پانی نہیں مل رہا, آنکھیں جو ہے بند ہو رہی ہیں. تو کیا دیکھتی ہوں کہ اوپر سے چند قطرے ٹپکنے لگے. جب میں نے دیکھا تو اوپر سے ایک بالٹی جو ہے نورانی پانی کی جو ہے میری طرف آ رہی ہے, بالٹی اتر رہی ہے اور میرے منہ کے قریب آ کر وہ بالٹی ٹہل گئی. میں نے اسے پکڑ لیا اور مزے مزے سے پی لیا. وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید حوض کوثر کا پانی تھا. پینے کے بعد کہتی ہے مدینہ منورہ پہنچی کئی دن تک سفر کرتی ہوئے, لیکن پیاس نہ لگی اور پھر حضور کے بعد بھی زندہ رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی زندہ رہی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی زندہ رہی, مگر عمر تھک کبھی پیاسی نہ ہو. تو خدا ہی کی ہوئے پر تو چمن تیرا ہے, یہ چمن چیز ہے کیا سارا وطن تیرا ہے, ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں. دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ پوری طرح ہمیں مسلمان بنا دے اور اطاعت اللہ رسول کا پوری طرح جوش اور تڑپ دل میں آ جائے اور ان چار گروہ میں سے کسی ایک گروہ کی معیت ہمیں نصیب ہو جائے.